اس ایمان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کو حاصل کرنے کے قابل ہوا، گویا الہام کے حصول کی طاقت دی گئی۔ سورہ الحجر آیت 29، انسان کو فیصلہ کرنے کی قوت دی، اس لیے وہ نیک و بد میں فرق کر سکتا ہے۔ سورہ شمس آیت 9، انسان کو قوت حافظہ عطا کیا کیونکہ اس کی فطرت میں ترقی کرنے کا مادہ رکھا تھا۔ سورہ الاعلیٰ آیت 3، اس کی وجہ سے تجسس پیدا ہوا اور اس کو عقل سے نوازا، فہم و فراست عطا کی، تدبر غور و فکر کی دولت عطا ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جسمانی بناوٹ کے لحاظ سے دوسرے جانداروں سے ممتاز کر دیا، جذبات اور احساسات عطا ہوئے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ جانوروں سے کیسے الگ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ انسان کا دائرہ انسانیت ہے جو حیوانات سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ انسان کو دنیاوی لحاظ سے تین زندگیاں ملتی ہیں، جسمانی، اخلاقی اور روحانی، جبکہ دوسرے جانوروں کی صرف جسمانی زندگی ہے۔ انسان دنیاوی ترقیات کے علاوہ روحانی ترقیات بھی کر سکتا ہے، جبکہ جانور دنیاوی ترقی نہیں کر سکتے۔ روحانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کو مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملتی ہے جو اخروی زندگی کہلاتی ہے، جبکہ دوسرے جانداروں کو مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ملتی۔ انسان سے اس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، جبکہ دوسرے جانداروں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ سورہ البقرہ آیت 31، اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی فرمانبرداری کریں۔ سورہ الاعراف آیت 12، یوں ہم انسان دوسری تمام مخلوقات سے الگ ہو گئے، انسانیت ہمارا شرف قرار پایا اور اللہ تعالیٰ کی پیاری اور بہترین مخلوق قرار پائے۔ آئیے اب دیکھیں کہ انسان کیسے بنا۔ پہلے یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ سورہ دہر آیت 2، یعنی ایسی حالت میں تھا کہ اس کے وجود کی کوئی شکل یا پہچان نہ تھی کہ اس کو بیان کیا جا سکے، لیکن جب مٹی بنی تو اس کی ابتدا ہوئی، مٹی سے پانی ملا تو کچھ حالت اور نمایاں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے کے 6 درجے بتائے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 13-15، ساتھ ہی اس کو بتایا کہ تم کچھ نہیں تھے، بعد میں نے تم کو ترقی دی، جس طرح چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر اور چیزیں بنی، بالکل اسی طرح انسان کی ابتدا بھی ان ذرات سے ہوئی، لیکن انسانی ذرات بالکل الگ تھے اور دوسری مخلوقات کے الگ۔ ان ذرات میں ترقی کرنے کا مادہ تھا، جبکہ کسی اور مخلوق میں یہ صفت موجود نہیں ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان کی حالت ٹھیکری کی طرح ہوئی، گویا وہ سخت پتھروں سے چمٹا رہا۔ آخر بڑھتے بڑھتے خدا نے اس کو نظر آنے والا، پہچانا جانے والا وجود عطا کیا، لیکن اس وجود میں کوئی عقل اور سمجھ نہیں تھی، یہ صرف آواز نکال لیتا اور دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے جسم میں دماغ تو تھا، لیکن ابتدائی حالت میں وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ گویا پہلے انسان نے جسمانی طور پر ترقی کی، اور جب وہ جسمانی لحاظ سے مکمل انسان بن گیا تب دماغی ترقی کا دور شروع ہوا۔ اس طرح اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، وہ آواز کو سمجھنے لگا، پہچاننے لگا، اسی طرح وہ دیکھنے لگا اور دیکھ کر جاننے لگا پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آرام کے لیے بہتر طریق سوچے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب اس کو بارش اور دھوپ سے بچنے کی ضرورت پڑی تو پہلے وہ غاروں میں رہا، پھر پتھر کے گھر بنائے، کھانے کے لیے جانوروں کا پتھر سے شکار کیا کرتا۔ اس دور کے انسانوں کو پتھر کے دور کا انسان کہتے ہیں۔ یوں تو وہ جانوروں کی طرح ہی رہتا تھا، اس کے جسم پر اسی طرح بال بھی تھے۔ وہ کچا گوشت، کچی چیزیں اور پتے وغیرہ کھاتا تھا، کیونکہ ابھی وہ آگ سے واقف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو ترقی کا مادہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے اس نے پتھر سے ہتھیار بنائے، پھر آگ سے کام لینا سیکھا۔ اس کو کھانا پکانے، سردی سے بچنے، روشنی استعمال کرنے میں استعمال کیا۔ جب کانسی کا دور آیا تو اس دھات سے ہتھیار بننے لگے، اور پھر ترقی کرتے ہوئے تانبا اور پھر لوہے کے دور میں انسان داخل ہو گیا۔ وہ اپنی حفاظت، غذا کی فکر کے ساتھ آرام و آسائش پر بھی توجہ دیتا رہا۔ اس نے غاروں سے نکل کر زمین پر گھر بنائے، فصلیں اگائیں، پھل لگائے، پھولوں سے اپنے آپ کو اور گھروں کو سجایا۔ لباس نے ترقی کی، پتوں سے چھال اور پھر کپڑا تیار ہونے لگا۔ مٹی کے برتنوں کے بعد دھات کے، پھر شیشے کے برتن بنے۔ کچھ چیزیں تو اس نے سوچ سمجھ کر بنائی، مثلاً پہیا، جسے ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ مگر بعض چیزیں اتفاقی طور پر یا حادثاتی طور پر سامنے آئیں۔ یوں لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس طرف اپنے فضل سے توجہ دلانا چاہتا تھا، مثلاً آگ جلانے والا پتھر، چقماق وغیرہ۔ یوں تہذیبوں نے جنم لیا، تمدن نے ترقی کی، لیکن جب انسان کو بجلی پر دسترس حاصل ہوئی تو پھر ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ اور آج کے انسان کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آرام، سکون، چین کے لیے کیا کچھ بنا لیا۔ اب وہ خلا میں اسٹیشن بنا رہا ہے اور نئی دنیائیں تلاش کر رہا ہے۔ یہ سب اس جذبہ ترقی کی وجہ سے ہوا جو خدا نے اس کی فطرت میں رکھا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بہت سے جاندار جو انسان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہیں، وہ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے سینکڑوں سال پہلے تھے۔ شیر، چیتے اسی طرح جنگلوں میں رہتے ہیں، شکار کرتے ہیں، خون پیتے ہیں اور کچا گوشت کھاتے ہیں، مگر انسانوں کی طرح کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ گوشت پکا کر کھائیں اور اپنی ضرورت کے جانوروں کو پال لیں اور وقت پڑنے پر استعمال کریں۔ بندر شروع سے درختوں پر رہتے آ رہے ہیں، ہزاروں سال سے بندر، لنگور، گوریلے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسے ہی گائے، بھینس، بکریاں بھی جیسے زندگی گزار رہی تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں۔ کبھی سردی سے بچنے کا لباس نہیں بنایا، نہ سبزیوں کو پکایا، نہ سالن بنایا۔ پرندوں کو دیکھیں، سب گھونسلے بناتے ہیں۔ سب کے گھونسلے ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہوتے ہیں، مگر ان میں ذرہ برابر ترقی نہیں ہوئی۔ بے کا گھونسلہ اسی طرح بنا ہوا ہوگا اور چڑیوں کا، تنکوں کا۔ کبھی اونٹ کو بستر پر لیٹے ہوئے، ہاتھی کو صوفے پر بیٹھے ہوئے، شتر مرغ کو ٹیبل پر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے ہر جاندار کے ذرات میں جو فطرت ڈالی وہ اسی کے مطابق جی رہے ہیں، لیکن انسان کی فطرت میں جو ترقی کی صفت رکھ دی اس کے مطابق وہ مسلسل ترقی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل کی ابتدا ہوئی، اس میں علم کی شمع نے راہ دکھائی تو فہم و فراست نے جنم لیا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ اس منزل کی طرف جا رہا ہے جہاں اس کا خالق لے جانا چاہتا ہے۔ جب اس کا ذہن اس قابل ہوا کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگے اور اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری کیا، ساتھ ہی اس کو حق دیا کہ وہ اپنے اس اختیار کو بھی استعمال کرے کہ چاہے تو مانے اور چاہے تو انکار کر دے. چونکہ انسان نیک فطرت لے کر پیدا ہوا ہے, اس لیے اس کی فطرت میں اخلاق چھپے ہوئے ہیں. اچھی بات جو فطرت کے مطابق ہو اخلاق کہلاتی ہے. اسی طرح جب وہ کسی کو دکھ میں دیکھتا ہے تو فوری طور پر اس کی مدد کو دوڑتا ہے. یہ جذبہ رحم ہے جو اخلاق کا حصہ ہے. اپنے دین کی یا اپنے ملک کی یا ماں باپ رشتہ داروں کی برائی سن کر جو غصہ اور جوش پیدا ہوتا ہے یہ غیرت ہے. پھر کسی کام کو مسلسل کرتے رہنا مستقل مزاجی, اور انبیاء علیہ السلام کو مان کر ان کے احکامات پر عمل کر کے زمانے کی مخالفت برداشت کرتا ہے, پھر اس راہ میں ہر دکھ تکلیف اٹھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹتا, یہ قربانی اور حوصلہ مندی ہے. دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ہدایت پہنچاتا ہے. یہ جذبہ تبلیغ ہے. کسی کو اچھا سمجھ کر اس کو نمونہ بنا کر اپنے آپ کو اسی طرح بنانا, اس سے محبت کرنا, اس کی خاطر ہر دکھ اٹھانا اور اس کے لیے غیرت دکھانا یہ عشق ہے. ایسے ہی نہ جانے کتنے جذبات ہیں جو انسان کو دیے گئے, ان کا صحیح موقع پر استعمال اخلاق کہلایا. پھر اخلاق کے میدان میں مسلسل برائی کو چھوڑتے ہوئے نیکیوں کو اختیار کرتے چلے جانا انسان کو با اخلاق بنا دیتا ہے. اس طرح خدا تعالیٰ اس بہترین مخلوق کو بالکل چھوٹے بچے کی طرح انگلی پکڑ کر چلا رہا تھا. کبھی ایک میدان میں لے جاتا, کبھی دوسرے میں, اور کسی بھی مشکل کے وقت اس کو نہیں چھوڑا, گرنے نہیں دیا, سنبھالے رکھا. پھر اس کا رب اس پیاری مخلوق یعنی انسان کو ایک اور میدان میں لے جاتا ہے جہاں اس کی جستجو بڑھتی ہے کہ اس کا بنانے والا یعنی خالق کون ہے. اس کی عقل اتنی ترقی کر چکی ہے اور یہی جستجو اس میدان کی سواری ہے, راہ نما ہے. جب یہ پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ دیوانوں کی طرح صحراؤں میں دوڑتا ہے, پہاڑوں پر چڑھتا ہے, دریاؤں کے پانی کو دیکھتا ہے, کبھی بادلوں کی گرج سے ڈرتا ہے اور کبھی بجلی کی کڑک اس کو لرزا دیتی ہے. یہی خوف اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کو اپنا مالک جان لے اور ہر بڑی اور نا سمجھ میں آنے والی چیز کو خالق سمجھ لیتا ہے. پہاڑوں کی دریاؤں کی پرستش کرتا ہے, چاند سورج ستاروں کو خدا جانتا ہے, کبھی کسی کو سجدہ کرتا ہے تو کبھی کسی کے آگے گڑ گڑاتا ہے. اس کا خدا جو اس سے بے حد محبت کرتا ہے, ساری مخلوقات سے زیادہ اس کو عزیز رکھتا ہے, اس لیے وہ اس بے قرار انسان کو سنبھالتا ہے اور اپنے نبیوں کے ذریعے اپنا پتہ دیتا ہے, اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے, پھر اس راہ کی بھی خود ہی رہنمائی کرتا ہے, اپنی محبت دلوں میں ڈالتا ہے, خود اس سے محبت کرتا ہے. یہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی فطرت عام انسانوں کی نسبت بہت نمایاں ترقی کرتی ہے, اور اس ترقی کی وجہ سے وہ اس وقت کے انسانوں میں اخلاقی لحاظ سے بلند ہوتے ہیں. پھر وہ اس فطری پاکیزگی کی وجہ سے کبھی زندگی میں کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتے, بلکہ ہر چیز کو خادم جان کر اپنے رب کو جو ان سب کا خالق ہے پہچاننا چاہتے ہیں. ان کی تڑپ بڑھتی ہے, بے قراری ترقی کرتی ہے, وہ اپنے وجود سے بے نیاز ہو کر بس خدا تعالیٰ کو پا لینا چاہتے ہیں, تب خدا تعالیٰ ان کو اپنا پتہ دیتا ہے, اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں. کیونکہ وہ نبی اپنے دور کے انسانوں میں نمایاں طور پر انسانی صفات رکھتے ہوئے اخلاق اور کردار میں بلند ہوتا ہے, وہ ہر غلطی سے پاک ہوتا ہے, اور اسی پاکیزہ فطرت کی وجہ سے خدا کو پا لینے کے بعد اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. اب وہ تڑپ اور بے قراری جو پہلے تھی دور ہو جاتی ہے، اس کی جگہ اپنے محبوب کی محبت میں کھو کر اس راہ میں آنے والی ہر سختی کو خوشی سے سہ جاتا ہے۔ یوں وہ روحانی میدان میں ترقیات کی منازل طے کرتا ہوا اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور علاقے کے لوگوں کو بھی اپنے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، ان کو توجہ دلاتا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ صرف خالق و مالک کل کائنات کو پہچان کر اس پر ایمان لانا، اس سے محبت کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا انسانیت ہے۔ اس طرح اس دور کے نیک فطرت لوگ نبی کی بات مان کر اس کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ یوں انسانوں کا ایک گروپ، ایک جماعت عام انسانوں سے الگ ہو جاتی ہے جو الہی جماعت کہلاتی ہے۔ ان انسانوں میں اور عام انسانوں میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی کسی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، کسی کے آگے نہیں جھکتے، اور یہی درجہ انسانیت کا وہ مقام ہے جس کو خدا نے پسند کیا۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان تمام مخلوقات کا خادم ہو جاتا ہے۔ یوں ایک با اخلاق انسان با خدا انسان بنتا ہے۔ اس طرح سے دنیا میں وہ انسان صحیح معنوں میں دوسری مخلوقات کے علاوہ انسانوں کا ہمدرد بن جاتا ہے، ان کا ہر طرح خیال رکھنا اپنا فرض جانتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر مشکل میں مدد کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنا خلیفہ یعنی نائب کہا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور دوسری طرف وہ اس کی مخلوق سے ہمدردی اور پیار کرتا ہے۔ ایسا انسان حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کا مستحق ہے، یہی انسانیت کا حسن ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ صحیح انسان بننے کے لیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے خدا نے ہمیں جسمانی لحاظ سے بھی ساری مخلوقات میں سے بہتر اور موزوں حالت میں بنایا ہے۔ سورہ التین۔ آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ موزوں حالت، احسن حالت کیا ہے؟ آپ اپنے وجود پر اور جانوروں کے وجود پر غور کریں، ان کی حرکات کو دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں انسان کے آرام و آسائش کا ذکر نہیں، صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ مثلاً ایک جنگل میں دوسرے جانوروں کے ساتھ ایک انسان بھی ہے، اور وہ بھی ان کی طرح رہ رہا ہے بغیر گھر کے۔ صرف آپ اس کی جسمانی ساخت کو مد نظر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہی تمام اعضا جو جانوروں میں ہیں انسان میں بھی ہیں، صرف نام کا فرق ہے۔ مثلاً حیوانات کی چار ٹانگیں ہیں، ہمارے دو ہاتھ دو ٹانگیں ہیں، کیونکہ ہم ہاتھوں سے کام لیتے اور ٹانگوں سے چلتے ہیں، اور جانور چاروں سے چلتے ہیں۔ اب آپ ایک انسان اور گائے یا بکری کو سامنے کھڑا کریں تو گائے اپنی جگہ پیاری ہے، بکری اپنی جگہ اچھی معصوم لگ رہی ہے، لیکن خوبصورتی اور اعضا کا بہترین تناسب صرف انسان میں نظر آتا ہے، اور اسی تناسب کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے انسان کو حیوان سے ممتاز کر دیا، اس کی کمر کو عمودی حالت میں رکھ کر سیدھا کھڑا کیا، جبکہ جانور کی کمر زمین کے متوازی ہوتی ہے، اس کا کنٹرول ٹاور یعنی ذہن اوپر ہوتا ہے اور ٹکرانے چوٹ کھانے سے بہت حد تک محفوظ ہے۔ پھر اس کی ناک، منہ اور آنکھیں بھی زمین سے دور ہیں، یوں قدرتی طور پر صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی کا انتظام ہوا، اس طرح وہ بہت سے جراثیم سے محفوظ ہو گیا۔ انسان جانور کے مقابلے میں ایک حد تک وزن اٹھانے میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں، جبکہ جانور پر لادنا پڑتا ہے، وہ خود نہیں اٹھا سکتا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھوں میں انگلیاں بنائیں اور ہر انگلی کا اپنا الگ کام ہے، لیکن انگوٹھا بنا کر ہاتھ کو کئی گنا قوت عطا کر دی۔ اگر یہ نہ ہو تو گرفت نہ رہے۔ آپ کسی بھی چیز کو پکڑتے ہیں تو انگلیوں کے ساتھ انگوٹھا آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ اگر آپ تفصیل سے ایک ایک عضو پر غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خالق انسان نے کس محبت سے اس بہترین مخلوق کو بنایا۔ ہر قسم کی تخلیق سے الگ انوکھا حسن عطا کیا، نرالی خوبیاں دیں اور پسندیدہ ادائیں دے کر سب سے جدا اور ممتاز شان عطا کی۔ اب ہم فطرت پر غور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور مخلوقات میں کیسے کام کرتی ہے اور کیا یہ بدلی جا سکتی ہے۔ فطرت دراصل ایک پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تخلیق کے ساتھ اس کے ذرات میں ڈال دیتا ہے، جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام اس پروگرام کے مطابق کرتا ہے جو اس میں فیڈ ہوتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں صرف زندگی کا پروگرام فیڈ ہوتا ہے، لیکن انسان میں جہاں پروگرام فیڈ ہوتا ہے وہاں اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی طبیعت کے مطابق بھی پروگرام بنا لے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن جانور اس اختیار سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کی فطرت میں جو بات رکھی گئی ہے وہ ان کی نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ مثلاً شیر کی فطرت میں کچا گوشت کھانا رکھا اور جنگل کا بادشاہ بنا دیا، گویا اس کو ایک روب دبدبا ملا، وہ آج بھی اسی طریق پر زندگی گزارتا ہے۔ جانوروں کا شکار کرتا ہے، پہلے ان کا خون پیتا ہے، اس کے دانت سیدھے ان کی شہرگ میں جاتے ہیں، پھر گوشت کھاتا ہے۔ ہزاروں سال سے اس طریقے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر پرندوں میں بائے کو دیکھیں، وہ اپنا گھونسلہ بن کر تیار کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے، روشنی کے لیے جگنو پکڑ کر لاتا ہے اور تنکوں میں پھنسا دیتا ہے، وہ اس کے لیے بلب کا کام دیتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے اور ہر بائے کا گھونسلہ ایسا ہی ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک سے کسی زمانے سے تعلق رکھے، اس میں فرق نہیں ہوتا۔ چڑیوں کے رہنے کا طریقہ اور ہے، کووں کا، کبوتروں کا، اور سب کی الگ الگ فطرت ہے، اور جو ان کی فطرت ہے وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ صرف فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک پالتو جانور جو انسان کے سکھانے پر کچھ بدل جائے، لیکن جب وہ آزاد ہوگا پھر وہی انداز اختیار کر لے گا۔ انسان ایسا جاندار ہے جو اپنے حالات کے مطابق بہتر طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، پہلے سے بہتر اور بہتر، کیونکہ اس کی فطرت میں ترقی کا مادہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ عام مخلوقات سے بہت آگے بڑھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بنیادی طور پر نیکی رکھی، لیکن اس کو اختیار بھی دیا کہ چاہے تو نیک راہ اختیار کرو اور اپنے خدا کے محبوب بن جاؤ، اور چاہو تو بدی کے راستے پر چل پڑو اور انسانیت کے مقام سے گر جاؤ۔ اب نیک فطرت لوگوں کو دیکھیں تو ان میں پاکیزہ جذبات پائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اخلاق پیدا ہوئے۔ اخلاق کو عمل میں ڈھالا تو کردار بنا۔ اس طرح ایک انسان نیکی پر چلنے کی وجہ سے با اخلاق با کردار بنا اور خالق کی تلاش سے روحانی میدان میں داخل ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ترقی کر کے با خدا انسان بنا۔ خالق کی تلاش صرف انسان کی فطرت میں ہے، کبھی کسی اور جاندار نے اپنے خالق کو، اپنے رب کو تلاش نہیں کیا۔ جبکہ ایک انسان خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے فضل سے ترقی کر کے باخدا صالح انسان بنا، ولی یعنی خدا کا دوست بنا، اور کچھ شہید ہوئے یعنی خدا کی راہ میں جان کی قربانی دی، پھر ان انسانوں میں سے ہی صدیق ہوئے۔ ان کا ہر جذبہ ہر عمل صرف اور صرف اپنے خدا کے لیے تھا، یہ اپنے تمام جذبات میں سچے تھے، سچ بولتے تھے، سچ سنتے تھے، سچائی کو دیکھتے تھے، وہ سچ کے لیے جیتے اور سچ کے لیے مرتے تھے، اس لیے صادق یعنی سچا ہونے کی وجہ سے صدیق کہلائے۔ وہ انسان جو صدیق تھا، خدا تعالیٰ کی رحمت اس پر برسی اور اس کی نیک فطرت نے ترقی کی، خدا تعالیٰ کے پیار نے اس کو چن لیا، وہ روحانی میدان میں اور آگے بڑھا اور تڑپ کر چاہا کہ وہ صرف خدا کا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنی محبت کے لیے اپنی حفاظت میں لے لیا۔ وہ بشری کمزوریوں اور تقاضوں سے پاک رہا، تب اس کا خدا اس سے ہم کلام ہوا، اس کو پکارا اور اس کو اپنے مخصوص بندوں میں شمار کر لیا۔ یہ نبوت کا مقام ہے۔ نبوت کا انعام روحانی انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے۔ جس کو یہ عطا ہوتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ ویسے تو انسان کسی لحاظ سے بھی بغیر خدا کی مدد کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، حتیٰ کہ سانس بھی نہیں لے سکتا اور نہ ہی کسی میدان میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن جن روحانی انعامات کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تو صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہی ملتے ہیں۔ انسان خدا کی مدد سے صرف نیکی پر قائم رہنے کی کوشش کر سکتا ہے، پھر خدا خود اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ اس کے فضل اور پیار کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے ان درجات کو حاصل کرتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بچے محنت کر کے سبق یاد کرتے ہیں، پھر امتحان ہوتا ہے اور وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ جو پاس ہو جاتے ہیں وہ بڑی کلاس میں چلے جاتے ہیں، اور فیل ہونے والے اسی کلاس میں پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، پھر امتحان پاس کرتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے امتحان پاس کر کے ڈگریاں لیتے ہیں۔ یہ علم کے میدان کی ڈگری ہے۔ لیکن روحانی میدان میں خدا تعالیٰ کی نگاہ جس پر پڑتی ہے، وہ ترقی بھی کرتا ہے، اور اس میدان کا سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا انعام بھی پاتا ہے۔ اب آپ ایک بات پر غور کریں، سب سے زیادہ اور بے حساب پائی جانے والی مخلوق جمادات ہے، پھر اس سے کم نباتات ہیں، لیکن وہ بھی تعداد کے لحاظ سے جانوروں سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو یہ جانور بھوکے مر جائیں۔ پھر تمام دنیا میں پائی جانے والی جاندار مخلوق کو دیکھیں تو ان کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ صرف بیکٹیریا کو ہی دیکھیں تو وہ منٹوں میں بڑھ کر سینکڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن انسان نہ تو اتنی جلدی اور نہ ہی اتنی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تعداد جانوروں کے مقابلے میں کم ہے۔ پھر انسانوں میں بھی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے زیادہ نہیں، لیکن با اخلاق انسان ان سے بھی کم ہے۔ با اخلاق انسان آپ کو لاکھوں یا کروڑوں مل جائیں گے، مگر با خدا اتنے نہیں ہوتے۔ پھر با خدا انسانوں میں سے نبی کا درجہ حاصل کرنے والے ان سے بھی کم ہیں۔ اب آپ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے سرسری ملاقات کے بعد جان چکے ہیں کہ یہ کائنات رب العالمین کی خاص منشا اور مصلحت کے تحت وجود میں آئی ہے، اور آپ کے اس سوال کا جواب کہ خدا تعالیٰ نے کیا پیدا کیا وہ بھی مل گیا۔ لیکن دوسرا سوال کہ ہمیں سب سے افضل کیوں بنایا، اس کی وجہ تلاش کرتے ہوئے جب ہم احادیث کی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ ایک پیارا اور پوشیدہ خزانہ ہے، وہ ایک نور ہے اور نظر نہیں آ سکتا، لیکن اس نے چاہا کہ وہ ظاہر ہو اور جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بھی نظر آ سکیں، تاکہ اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی شان و شوکت، اس کے جاہ و جلال سے مخلوق واقف ہو اور پھر وہ اس ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق ہی تمام خوبیوں اور قدرتوں کا جامع مالک ہے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا، اس کا نام نور محمدی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نور کے لیے اس نے سارے نظام شمسی میں سے زمین کو چنا، اور پھر نہ صرف اس نظام کے باقی ممبرز یعنی کروں کو بلکہ اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کہکشاؤں کو اس زمین کی خدمت پر مامور کر دیا، تاکہ یہ کرہ ارض صحیح معنوں میں جانداروں کی ضرورت کے مطابق تیار ہو جائے۔ اب اس نور کو وہ کیسا جسم دے، کیونکہ نور کو نظر آنے کے لیے مادی وجود کی ضرورت تھی۔ چنانچہ تمام مخلوقات میں سے جو ساخت میرے خدا کو پسند آئی وہ ہم انسانوں کا جسم تھا، اسی لیے اس جسم کو، اس ساخت کو اس نے موزوں ترین حالت میں بنایا اور اس کو اپنی بہترین مخلوق کہا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ التین۔ اس بہترین مخلوق میں سے نیک پاک وجودوں کو نبوت کے انعام سے نوازا، جن کے ذریعے انسان اس قابل ہوا کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کو جان سکے اور اس کی قدرتوں کو مان کر، جان کر، پہچان کر اطاعت کر سکے۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی ضرورت کے مطابق اپنی ایک یا ایک سے زیادہ صفات کا مشاہدہ کروایا، اور وہی صفات ان کے وجود میں بھی ظاہر ہوئیں۔ اب ہم پہلی صفت کو کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے وہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے انسانیت کی ہدایت کے لیے چن لے اور پھر اس انسان کو ایسی خوبیاں عطا کر دے جنہیں دیکھ کر عام انسانوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ اس پر ایمان لائیں اور ہر نیک بات مانتے چلے جائیں تاکہ اخلاق اور کردار میں ترقی کریں۔ چنانچہ نبی کے پاک نمونے سے اس کے گرد نیک انسان جمع ہونے لگتے ہیں، وہ ہر قسم کی مخالفت اور مشکلات کے باوجود اس سے چمٹے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو عبادت کرنے میں، لوگوں کی بھلائی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے نبی کی خوبی، جس کی وجہ سے انسانوں میں پاک تبدیلی واقع ہوئی، قوت قدسیہ کہلاتی ہے۔ ان پاک انسانوں میں بھی انبیاء کے ذریعے خدا تعالیٰ کی محبت، اس کے پیار، اس کی شفقت کے واقعات ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات اور خواہشات سے واقف ہے، کیونکہ علیم ہے، جاننے والا، وہ ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ بصیر ہے، دیکھنے والا، وہ ہماری پکار سنتا ہے، کیونکہ سمیع ہے، سننے والا، اور کبھی کبھی وہ زیادہ قریب آ جانے والوں کو جواب بھی دیتا ہے، کیونکہ کلیم ہے، کلام کرنے والا، بولنے والا۔ ان تمام باتوں سے ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی ایمان کے سہارے آگے بڑھتے ہیں، ان میں خدا سے ملنے، اس کو حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، پھر پیارا خدا بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے اور وہ لمحہ لمحہ اس کے قریب اور قریب ہوتے جاتے ہیں، جس کا ثبوت سچی خوابیں، کشف اور الہامات ہیں۔ اس طرح انسان پر واضح ہوتا ہے کہ جس خدا سے ان کا تعلق ہو گیا ہے وہ زندہ خدا ہے، کیونکہ اس کی حرکت کے ساتھ خدا بھی حرکت میں آتا ہے، اس کو دکھ میں دیکھ کر اس کو دور کرنے کا سامان کرتا ہے، اس کے صبر کرنے پر انعام دیتا ہے، اس کے شکر کی ادائیگی پر اور بڑھا کر دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میرا خدا چند گنی چنی صفات کا مالک تو نہیں، اس کی صفات لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، اور ہر صفت کے کئی رنگ۔ کبھی کسی رنگ کی جھلک دنیا دیکھتی ہے تو کبھی کوئی چمک انسانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر جاتی ہے۔ پھر اس کی صفات کی عظمت کا اندازہ لگانا بھی ہم کمزور انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ ہم کیا جانیں کہ اس کی صفت کس رنگ میں کتنی طاقت کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ ہاں، اس وقت جب خود خدا تعالی اس صفت کو اس کی قوت کے ساتھ اپنے مقدس بندوں پر ظاہر نہ کر دے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ بلب کے روشن ہو جانے سے یہ اندازہ تو لگا لیتے ہیں کہ بجلی آ گئی ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتنی قوت کی بجلی ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے خاص میٹر ہوتے ہیں، اور ان میٹرز کی بھی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اگر کم میٹر کی طاقت میں سے زیادہ قوت کی بجلی گزر جائے تو وہ جل جاتا ہے، لیکن میٹر خود نہیں بتا سکتا کہ آنے والی بجلی کی کیا قوت ہے۔ جب تک خود بجلی میں اس میٹر میں سے گزر کر اپنی پاور، قوت کا پتہ نہ دے۔ یہ جاننے کے بعد اب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ کس دور اور کس زمانے کے انسانوں کو کون سی صفات کی ضرورت ہے، اور ان کے ذہن ان صفات کے ظہور کو کس طرح قبول کرتے ہیں، پھر ان میں کتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے اعمال کو درست کریں اور ان کے اخلاق میں اس کی جھلک نظر آئے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی جھلک انسان کے اخلاق میں کیسے نظر آتی ہے؟ جب آپ کسی انسان کو بھوکے کو کھانا کھلاتے دیکھتے ہیں تو اپنے خدا کی صفت رزاقیت سے حصہ لیتے ہیں، پھر کسی کو بغیر سوال کیے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو صفت ربوبیت سے اثر قبول کرتے ہیں۔ یوں انسان میں خدا کی صفات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس دور کے نبی کو وہی طاقت عطا کرتا ہے اور زمانے کی ضرورت کی صفات اس میں ظاہر ہوتی ہیں، نبی کے ذریعے اس دور کی الہی جماعت کو بھی حصہ دیتا ہے۔ اسی طرح ہر دور کے، ہر خطے کے انسانوں نے خدا تعالیٰ کی صفات کی کوئی نہ کوئی جھلک دیکھی، اور یہ کرۂ عرض کسی نہ کسی رنگ میں خدا کے نور سے منور ہوتا رہا۔ ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ہے، اس کے کئی رنگ ہیں، اور ہر رنگ کی بھی بے شمار قوتیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے وہی پہلے والا اصول لے لیں۔ فرض کر لیں کہ بجلی ایک صفت ہے، اس کی ایک طاقت نور یعنی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، اور اس روشنی کی بھی الگ الگ قوت ہے۔ آپ اسی ہولڈر میں مختلف پاور کے بلب لگاتے جائیں، روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ بجلی کی طاقت 220 وولٹ پر چھوٹے بلب سے لے کر 1000 واٹ کا بھی بلب جلتا ہے۔ یہ بلب کی طاقت پر منحصر ہے کہ وہ کتنی بجلی لے کر کتنی روشنی مہیا کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور کہ 120 وولٹ طاقت والی چیزوں کو اگر 220 وولٹ دے دیا جائے تو وہ جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر چیز کی اپنی استعداد بھی ہے، زیادہ طاقت اس کو جلا دیتی ہے۔ پھر بجلی کی ایک طاقت گرمی، حرارت دینا ہے۔ جتنی روشنی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر گرمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بجلی میں ایک اور طاقت ہے کہ جب وہ لوہے میں سے گزرتی ہے تو اس کے تمام منفی بار کا رخ ایک طرف اور مثبت بار کا رخ دوسری طرف کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے عام لوہے کا ٹکڑا مقناطیس بن جاتا ہے۔ اس کی قوت جاذبہ کی کشش کی وجہ سے دوسرے لوہے کے ٹکڑے اس کی طرف کھینچنے لگتے ہیں، لیکن بجلی کی رو کے کٹ جانے کی وجہ سے لوہے میں سے یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس بجلی میں یہ طاقت بھی ہے کہ مسلسل اس کی رو کے گزرنے کی وجہ سے لوہا بھی مستقل طور پر مقناطیس بن جاتا ہے۔ پھر یہ رو کٹ بھی جائے تو اس کی کشش برقرار رہتی ہے۔ بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ادنا سی مثال ہے، ورنہ الہی صفات اور اس کی قوتیں کہاں، اور کہاں یہ کمزور انسان اور اس کی ناقص عقل۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو اور پھر انسان کو اپنی چند صفات دکھانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے چاہا کہ اپنی تمام صفات کے ذریعے اس کی تمام تر طاقتوں کے ساتھ پہچانا جائے۔ اسی لیے تو رب العزت نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا جو نور محمدی ہے۔ یہ نور خدا تعالیٰ کے نور سے نکلا، اسی نور الہی کا حصہ ہے۔ اس نور محمدی میں تمام انوار الہی کی صفات اس کی تمام قوتوں کے ساتھ موجود تھیں، جیسے ایک گلاس ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے ایک گھونٹ پئیں تو اس کی وہی لذت اور ٹھنڈک ہوگی جو پورے گلاس کی ہے، اور اس ایک گھونٹ پانی کی پیاس بجھانے والی وہی تاثیر ہوگی جو گلاس میں ہے، لیکن ایک گھونٹ پیاس کو بڑھا دیتا ہے جبکہ گلاس تشنگی کو مٹا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جن کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات اپنے پورے کمال کے ساتھ ظاہر ہوئیں، کیونکہ آپ نور الہی کا حصہ ہیں۔ آپ کو وہ استعدادیں عطا کی گئی تھیں جنہوں نے تمام صفات الہی کو اس کی قوتوں کے ساتھ جذب کیا، اور پھر جب وہ بشری روپ میں ظاہر ہوئیں تو دنیا نے اخلاق و کردار کے ایسے لاجواب و لازوال نمونے دیکھے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو بشری پہ کر دیا تا دنیا دیکھ سکے کہ ان کا خدا کن صفات کا مالک ہے۔ جب ہم اس بیان کردہ حقائق کی روشنی میں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہ جان کر ہماری روح وجد میں آ جاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف آپ ایک منفرد اور عرفا مقام پر فائز ہیں۔ ہر نبی کی زندگی خدا تعالیٰ کی ایک یا ایک سے زیادہ صفات کے ظہور کا ذریعہ بنی، لیکن حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی تمام صفات خداوندی کی مظہر تھی، کیونکہ گزشتہ انبیاء کی زندگیوں میں ظاہر ہونے والی صفات اپنے نقطۂ کمال پر نہیں تھیں، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صفت کے ہر پہلو کو اس کے انتہائی نقطۂ کمال تک ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کے تحت ہر نبی نے ان صفات کے ظہور کے لیے، جن کا ظاہر ہونا مقدر تھا، اتنی ہی قوت سے خدائی تجلی کو جذب کیا جتنی ان کی اپنی استعداد یا باطنی قوت تھی۔ لیکن میرے آقا ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہی تجلی کو اس کے پورے کمال اور طاقتوں کے ساتھ اپنے وجود میں جذب کیا، پھر اس کی روشنی اس کے پاک وجود کے ہر ذرے سے پھوٹی تو عالم کا عالم منور ہو گیا۔ ان تمام حقائق سے آپ اندازہ تو لگائیے کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی طاقت، آپ کی استعداد اور قوت جذب کتنے بلند مقام پر تھی کہ آپ نے خدائی صفات کو ظاہر کیا۔ کس قدر طاقتور تھی وہ ذات جو بشریت کے مقام پر ہوتے ہوئے روحانیت کے اعلیٰ مدارج کو عبور کر گئی اور انسانیت کی عصمت کی دلیل بنی۔ آپ کی اس روحانی طاقت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بڑے واضح الفاظ میں اعتراف کیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی تجلی کو کوہ طور پر بھی نہ دیکھ سکے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ساری زندگی اس نور کے ظہور کا مصدر بنا رہا۔ اسی وجہ سے خدائے ذوالجلال نے نبوت کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا درجہ اور مقام آپ کو عطا کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم کا وجود مٹی میں کروٹیں لے رہا تھا۔ آپ نبیوں کی مہر بنے اور ہر نبی اسی مہر کی صداقت کے ساتھ دنیا میں آیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اپنی امت سے عہد لیتا رہا کہ ایک ایسا وجود پیدا ہوگا جس پر خدا ظاہر ہوگا۔ آپ کی ذات نبی تراش ہے، اور اب تو خدا کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، اور جس طرح پہلے نبی آپ کی گواہی سے آئے، اب بھی یہ انعام اسی کو مل سکتا ہے جو آپ کا امتی اور عاشق ہو، مکمل طور پر اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اس زمانے میں یہ انعام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تو نہیں ہیں، لیکن خدا نما وجود ہیں۔ ایسے کامل انسان جس میں تمام انسانی کمالات، صفات اپنے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچی تھیں۔ اپنے خدا سے عشق کو دیکھیں تو کوئی حد دکھائی نہیں دیتی۔ مکہ کے افراد نے گواہی دی کہ محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے کسی خلق کو لے لیں، وہ انتہا اور کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ اخلاق و کردار کے علاوہ جسمانی خوبصورتی میں، چہرے کے حسن میں بھی کوئی اس پاک وجود جیسا نہیں جس کے وجود کے ذرے ذرے سے نور الہی کا ظہور ہو رہا ہو، تو حسن کیوں نہ بے مثال ہو۔ گویا آپ ہر لحاظ سے واحد، یکتا، یگانہ دکھائی دیتے ہیں۔ بحیثیت انسان ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ کل کائنات کے رب نے ہم کو جمادات و نباتات نہیں بنایا، حیوانات میں بھی شامل نہیں کیا، بلکہ اشرف المخلوقات میں شامل کیا۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ ہم سچے دین پر ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ سب کچھ جان کر اب تو آپ خوش ہیں کہ ہم ہی پیاری مخلوق ہیں۔ پیارے آقا رحمت کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انسان کا وجود بنا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کو پورا کریں، لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں۔ پھر ہم تو بہت کمزور اور گناہگار بھی ہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، ایک طریقہ ہے کہ ہم اچھے اور پیارے انسان بن جائیں، وہ یہ کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے حالات کو بار بار پڑھیں، تاکہ آپ کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ہمارے سامنے تصویر کی طرح ہو، اور تصویر اس کی بنتی ہے جس سے پیار ہو۔ پھر کام آسان ہو گیا کہ آپ عبادت ایسے کرتے تھے، ہنستے مسکراتے ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، کسی سے سلوک کرتے، کسی کو معاف کرتے، کسی سے پیار کرتے، کسی کی اصلاح کرتے وقت ہماری نظر میں آپ کی سیرت ہو۔ جب ہم ان باتوں کو جان لیں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی مخلوق سے پیار کر سکیں گے، تبھی تو انسان کہلائیں گے، اور اس طرح ہم اپنے انسان ہونے کے احسان کا شکر بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ ہمارے پیارے آقا کا صرف انسانوں پر ہی احسان نہیں، بلکہ ساری کائنات پر ہے، کیونکہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی بنائی نہ جاتی۔ نہ یہ گیلیکسی ہوتی، نہ نظام شمسی، نہ کائنات، نہ دنیا، اور نہ ہی ساری مخلوقات. گویا ایک پاک وجود کی خاطر سب کو تخلیق کیا، اور اس پیاری ذات کی خاطر کارخانہ قدرت کو چلایا. زندگی کی رنگینی، اس کا حسن اسی مبارک ذات سے وابستہ ہے. اس لیے یہ ساری کائنات ہی آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے. ہم پر لازم ہے کہ تمام دنیا میں آپ کے پیغام کو پہنچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور چلائیں، تاکہ انسانی ذہن، قلب و نظر بھی منور ہو اور ہر طرف خدائی کے جلوے دکھائی دیں. اس کے نور سے یہ دنیا بھر جائے، محبت و پیار، خلوص و ایثار سے سب کو حصہ ملے، اور اس دنیا میں حمد باری تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے گائے جائیں. اے خدا، تو ایسا ہی کر. آمین یا رب العالمین.